بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العلم بسم الله الرحمن الرحيم باب فضل العلم. اب یہاں ایک بحث یہ ہے کہ اس جگہ لفظ باب ہے یا نہیں ہے. تو ہمارے سامنے جو نسخے ہیں ان نسخوں کے اندر تو لفظ باب موجود ہے، لیکن دوسرے نسخوں کے اندر لفظ باب موجود نہیں ہے. یہ دو بات ذہن میں رکھو. اسی کے ضمن میں ایک دوسرا مسئلہ یہ حل ہونا ہے کہ یہاں امام علی مقام نے عنوان لگایا باب فضل العلم، فضل بمعنی فضیلت، اس لیے معنی کریں گے علم کی فضیلت کا باب. لیکن آگے کتاب العلم میں جب ہم جائیں گے تو علم کی فضیلت کے بارے میں ایک اور باب بھی امام نے قائم کیا ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے تکرار ابواب کا، کہ تکرار ہو کہ یہاں بھی باب فضل العلم اور آگے چل کر کے بھی باب فضل العلم، تکرار ہو رہا ہے. تکرار تو اچھی چیز نہیں ہے. تو اس کا ایک شاندار جواب یہ ہے کہ یہاں باب مانو ہی مت، جن نسخوں میں باب نہیں ہے انہی نسخوں کو راجح قرار دے دو، یہاں باب ہے ہی نہیں. اب جب باب ہی نہیں ہے تو تکرار باب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. تو جن نسخوں کے اندر یہاں لفظ باب نہیں ہے ان نسخوں کے اعتبار سے دیکھنے جائے تو تکرار ابواب کا سوال پیدا نہیں ہوگا. لیکن اس نسخے میں اور دوسری جگہوں پر یہاں لفظ باب موجود ہے تو پھر تکرار ابواب کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. کیسے حل کریں گے بھائی یہ تکرار ہو رہی ہے باب کے درمیان میں؟ جواب نمبر ایک سمجھو، دونوں ابواب میں تکرار نہیں ہے، فرق دونوں کے درمیان میں پہلا فرق یہ ہے کہ یہاں علم کی فضیلت کا بیان ہے اور وہاں فضل بول کر زائد علم مراد ہے. کہ اگر کسی کے پاس زائد علم ہو جاوے تو کیا کرے؟ اس لیے کہ لفظ فضل فضیلت کے معنی میں بھی آتا ہے اور زائد چیز کے معنی میں بھی آتا ہے. جیسے آپ نے کھنچے کے اندر زیادہ کھچڑی لے لی اور بچ گئے اخیر میں، تو کہا جائے گا فضل الطعام، یہ بچیلی کھچڑی ہے. زائد کے معنی میں بھی لفظ آتا ہے. تو یہاں فضل بمعنی لے لو فضیلت، علم کی فضیلت، اور وہاں پر فضل بمعنی کیا کرو؟ زائد. کیا معنی ہوگا وہاں پر؟ اگر کسی کے پاس زائد علم ہو تو کیا کرے؟ یہاں کے ترجمۃ الباب ہے علم کی فضیلت، اور وہاں مراد لیں گے کسی کے پاس زائد علم ہو تو کیا کرے؟ جواب، علم کی تقسیم کرے. سیدھی سیدھی بات، زائد چیز ہو تو کیا کرے؟ تقسیم کر دینا. یہ ایک حل ہوا تعارض کا. दूसरा हरि समाधि। यहाँ अहले इल्म की फजीलत है और वहाँ नफ्से इल्म की फजीलत है। कहाँ ने यरफ़ाइल्लाहुल्लादीना आमनू मिनकुम वल्लादीना उतुल इल्म दराजात। तो यहाँ अहले इल्म की फजीलत है और वहाँ बाद में क्या है, नफ्से इल्म की फजीलत। इसीलिए तकरार नहीं रही। गोया नतीजा ये निकला कि दोनों बाब अगर बाब है यहाँ भी और वहाँ भी, तो अभी दोनों के अंदर कोई तकरार का मसला नहीं आएगा। एक तीसरी बात समझो भाई, किसी बात की कोई अहमियत हो और उसको बतौर तकरार जिक्र किया जावे, ये अच्छा है बुरा नहीं है? कुरान में अंबिया के वाकयात मुकर्रर बयान हुए कि नहीं हुए? बाज हदीस और बाज वाकयात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सात सात मरतबा हुजूर में बयान फरमाई है। तो अहम और मुफीद बातों का तकरार हो उसमें क्या हरज है, बार बार जिक्र किया जाएगा। तो मान लोगे तकरार है तो हम क्या कहेंगे, जो तकरार गैर मुफीद हो वो इश्काल की चीज है, जो तकरार मुफीद हो वो इश्काल की चीज नहीं है। एक मसला हल हुआ, उसके बाद एक दूसरा मारिफतुल्लाह मसला हल करना। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने तर्जमतुल बाब कायम किया, बाब फ़ज़्लिल इल्म। इसका सबसे बड़ा मकसद ये है कि इल्म का शौक दिलाना। इस तर्जमतुल बाब को कायम करने का सबसे बड़ा मकसद लोगों को इल्म का शौक दिलाना। नींद तो हमेशा निकाल दो, कभी नींद तो इल्म के लिए कुर्बान भी करो, कम निकालो देर से निकालो। इल्म का शौक दिलाना चाहते इमाम बुखारी रहमतुल्लाह। यह है इस बाप को कायम करने का अहम तरीन मकसद। फिर सवाल इस पर यह पैदा होता है कि एक भी हदीस इमाम ने लाए बाप कायम करके, देखो है कोई हदीस? जब हदीस जिक्र ही नहीं करनी थी तो बाप कायम क्यों किया? एक भी रिवायत नहीं। यह है बड़ा इश्काल। तो इस इश्काल के चंद जवाब समझो। नंबर एक, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अनावीन कायम कर दिए। बात शुरू कहते हैं कि इमाम बुखारी ने किताब कैसे लिखी, पहले किताब और बाप सब लिख डाले, फिर उसके मुनासिब हदीसे जोड़ते गए कि ये बाप है उसके मुनासिब ये रिवायत, ये बाप उसके मुनासिब ये रिवायत। ये किताब की तारीख का आपका तरीका रहा। तब यहाँ क्या कहेंगे, इमाम आली मकाम ने बाप तो कायम कर दिया, अब उसके जेल में कौन सी हदीस लिखे वो ढूंढने निकले। तो इनको अपने शर्त के मुताबिक कोई हदीस ही नहीं मिली, इसीलिए इमाम ने उनवान के मातहत कोई हदीस जिक्र नहीं की। हालांकि इल्म के फजाइल पर बहुत हदीस है, लेकिन इमाम का जो मेयार है उस मेयार पर उनको कोई हदीस नहीं मिली। इसीलिए उनवान कायम करने के बाद जो हदीस ढूंढने गए तो कोई रिवायत नहीं मिली, इसलिए बगैर हदीस के उनवान छोड़ दिया। एक दूसरी वजह समझो, हदीस क्यों नहीं लाया। طلباء کو تمرین اور مشق کرانا چاہتے ہیں کہ کبھی کبھی باب میں لکھوں گا، حدیث تلاش کرنا تمہارے ذمے چھوڑوں گا، کہ میں نے ایک عنوان قائم کیا، اس عنوان کے مناسب حدیث تم ڈھونڈ کے نکالو کہ اس عنوان کے مناسب کون سی حدیث ہے۔ تو طلبہ تو خوش ہو گئے کہ ہم تو انجمن میں بیان کرتے ہی رہتے ہیں ہمارے کیا کیا فضائل ہیں، کہ ہمارے قدموں کے نیچے ملائکہ پر بچھاتے ہیں، ایسے فضائل کی روایت ہمیں بہت آتی ہیں۔ تو امام کبھی کبھی تمرین طلبہ کے لیے ایسا کرتے ہیں، تیسری وجہ سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بغیر روایت کے باب کو چھوڑ دیا تاکہ تعمیم رہے، تعمیم عموم رہے، اور فضائل کے تمام انواع اس میں شامل ہو جائے۔ اگر حدیث متعین کر دے تو فضیلت کی کسی نوع کی تخصیص ہو جاتی ہے۔ امام علی مقام اگر کوئی حدیث ذکر فرما دے تو فضیلت کی کسی نوع کی تخصیص ہو جاتی ہے، لیکن آپ نے کوئی حدیث ذکر نہیں کی، تعمیم رکھی تاکہ اس کی وجہ سے فضیلت کی جمیع انواع اس کے ذیل میں آ جاوے، دنیاوی فضائل بھی علم کے آ جاوے، اخروی فضائل بھی آ جاوے، ظاہری فضائل بھی آ جاوے، باطنی فضائل بھی آ جاوے، سب آ جاوے۔ تو تعمیم کی مقصد سے امام نے یہاں کوئی حدیث ذکر نہیں فرمایا تاکہ فضیلت کے تمام انواع اور اقسام اس کے ذیل میں شامل ہو جائے۔ چوتھی توجہ سمجھو کہ بھئی امام علی مقام نے یہاں پر حدیث کیوں نہیں ذکر کی؟ ارے اب بھی تم نے وفد عبد القیس میں علم کی فضیلت تو پڑھ لی، ماضی قریب میں پڑھی ہے اس لیے نہیں لکھے، تو وفد عبد القیس کی روایت میں کیا پڑھا کہ علم پر عمل کر کے جنت میں داخل ہو جاؤ، اتنی ساری بات تو ابھی پڑھ لی۔ تو علم کی فضیلت اب بھی پڑھی ہے ایک دم ماضی قریب میں، جب اتنی قریب زمانے میں پڑھی ہے وفد عبد القیس والی روایت میں، اسی لیے امام علی مقام نے یہاں علم کی فضیلت کے لیے کوئی روایت ذکر نہیں کرنا۔ پانچویں توجیہ سمجھو، امام علی مقام نے عنوان کے ماتحت آیات قرآنیہ کو ذکر کرنا کافی سمجھا کہ جب کلام الہی میں علم اہل علم کے فضائل موجود ہے تو بہت اونچے فضائل ہیں کلام الہی میں، جو جب کلام الہی میں فضائل ہیں بہت کافی شادی ہے، پھر حدیث ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی لیے آیات ذکر کر دی، حدیث کے پیچھے امام نہیں گئے، ایسے چھوڑ دے رہے، اور کیا فرما دیا آگے کتاب العلم میں جتنی احادیث ذکر کروں گا وہ تمام کی تمام احادیث ان آیتوں کی تفسیر سمجھ لو۔ جامعان میں جو میں نے آیات ذکر کی اس کی تفسیر ان تمام احادیث کو سمجھ۔ پہلی آیت کیا لائے؟ وقول اللہ عز و جل یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ دیکھو پہلی رفعت ہے تمام ایمان والوں کے لیے، یرفع اللہ الذین آمنوا، تمام اہل ایمان کو اللہ
آخرت میں رفعت عطا کریں گے اور ہو سکتا ہے دنیا میں بھی رفعت اور اونچا مقام مل جائے، لیکن آخرت میں تو طے ہے ان کو رفعت اور عالی مقام کا ملنا. پھر اس میں خصوصیت کے ساتھ یوں فرمایا، والذین اوتوا العلم، علماء کو اللہ نے رفعت اور بلندی خصوصیت کے ساتھ عطا فرمائی. تو اہل ایمان کی عمومی رفعت میں اہل علم کی خصوصی رفعت باری تعالیٰ نے بیان فرما کر کے اہل علم کی رفعت شان کو باری تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کروایا. درجات کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ علم والوں کو درجات میں بلند کریں گے، کیا مطلب؟ نمبر ایک، دنیا میں حسن شہرت عطا فرمائیں گے. درجات کا ایک مطلب اچھی شہرت، یعنی ایک شہرت ہوتی ہے بھونی بدنامی والی شہرت، جیسے چوروں کو، لٹوروں کو، کرپٹڈ لوگوں کو، عیاشوں کو، آوارہ لوگوں کو ایک شہرت ہوتی ہے لیکن وہ بدنامی والی. اہل علم کو ایک اللہ اچھی شہرت عطا فرمائیں گے، فلاں حضرت، فلاں مولانا، فلاں فرسان، فلاں مفتی صاحب، اس طریقے سے اچھی شہرت عطا. دوسرا مطلب کیا لیا جائے گا؟ آخرت میں جنت میں درجات کی بلندی، آخرت میں جنت میں درجات کی بلندی مراد ہے. کہلے علم کو علم کی برکت سے آخرت میں اللہ جنت میں اونچے اونچے درجات عنایت فرمائیں گے. یہ ہیں والذین اوتوا العلم درجات. آج شام سے اس کا ظہور ہوگا، گھر والے خوش خوش طالب علم والا نہ آئے، روز کے معمول کے خلاف کھانا بھی پکے گا، محلے میں رشتے داروں میں بھی ہمارے مولانا آئے ہوئے ہیں، آج تو 15 اگست کی چھٹی میں گھر آئے ہوئے ہیں، درجات کے ظہور کا پتہ چلے گا. واللہ بما تعملون خبیر. دوسری آیت لائے، رب زدنی علما. دیکھیے آیت پر غور کرو، سب سے زیادہ علم والے نبی کو علم کی زیادتی طلب کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں. سب سے زیادہ علم والے نبی جن کو اولین اور آخرین کا علم دیا گیا، ان کو باری تعالیٰ حکم دے رہے کہ علم کی زیادتی اللہ سے مانگو. یہ ہے علم کی فضیلت، معیار فضیلت. اس کو ایک دوسرے پہلو سے غور کرو، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی نعمتیں عطا فرمائیں. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، عظیم فضل سے حضور کو اللہ نے نوازا. لیکن کسی بھی نعمت کی زیادتی مانگنے کا حکم نہیں دیا. بے شمار فضل و فضائل نعمتیں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، لیکن ایک ہی چیز میں زیادتی مانگنے کا اللہ نے حکم دیا. کون سی چیز میں؟ علم. یہ دلیل ہے علم کی شرافت کی، کہ اس کی زیادتی طلب کرنے کا باری تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم عطا کرایا کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. نبی جی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ میرے علم کو زیادہ کرے. مطلب ہے کیا آپ کو اس دعا میں کیا کیا شامل ہے؟ نمبر ایک، جو آج تک پڑھ لیا وہ محفوظ اور مستحضر رہے،
جو علم آج تک حاصل کر لیا وہ محفوظ بھی رہے اور مستحضر بھی رہے، یہی دعا میں شامل ہے. نمبر دو، جو علم آج تک نہیں پڑھا وہ علم کو حاصل کرنے کی سعادت اور توفیق حاصل ہوئے، یہ بھی اس دعا میں شامل ہے. نمبر تین، علم کے لیے سمجھ بہت ضروری ہے. کہتے ہیں کہ یک من علم را دہ من عقل مائرہ، 20 کلو علم ہو تو 200 کلو عقل چاہیے، فہم چاہیے. تو اس دعا کے اندر علم کے لیے ضروری فہم وہ بھی شامل ہے. اب بھی جتنی علم یہ جامع ترین دعا ہے جس کا اللہ نے امام الانبیاء جن کو اولین اور آخرین کا علم دیا گیا ان کو اللہ نے اپنے دربار سے مانگنے کا حکم دیا. تو ہم تو بہت کم ہیں، تو ہمیں تو یہ دعا زیادہ مانگنی چاہیے. کم سے کم کوٹا اتنا ہے کہ فجر اور مغرب بعد 7 بار پڑھ لیا کرو یہ دعا. مجھے باس طلبا نے بتلایا کہ فلاں مدرسے میں تیرا آنا ہوا تھا تو تم نے بیان میں یہ دعا بتلائی تھی، ربی جتنی علما 7 مرتبہ پڑھو. تو کہا ہم نے پڑھنے کا اہتمام شروع کیا. تو کہا عجیب فائدہ یہ ہوا کہ پہلے میرا مدرسے میں دل نہیں لگتا تھا، میں شروع کر دے گا طالب علم، جب سے یہ دعا شروع کر دی علم کا شوق بڑھ گیا اور میں اب اس وقت جو ہے اوپر کی جماعت میں پہنچ گیا، علم کی ترقی نصیب ہوئی. تو اس طریقے سے یہ دعا مانگنے کا اہتمام ہوا. خود اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے تو ہم بھی اس میں شامل ہیں کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے علم کی زیادتی باقاعدہ مانگے. جی آپ بیان فرما رہے ہو، سبق پڑھا رہے ہو، تکرار کر رہے ہو، مشغول ہو، اتنے میں کوئی آ پڑا مول صاحب مسئلہ بتاؤ پوچھنے آئے ہیں، سوال کرنے آ رہے ہیں، تو کیا کریں ایسی صورت میں؟ یہ ہے اس ترجمہ کے بات کا مقصد. مجلس واعظ، مجلس درس، مجلس تکرار، کوئی بھی علمی مجلس کے درمیان میں کوئی آ پڑا اور ظاہر ہے کہ آنے والا آپ کی طرح مہذب تو ہوگا نہیں، بہادر ہوگا نہیں، آتے ہی مولانا مسئلہ پوچھنا ہے، تو کیا کیا جا رہا ہے اسے موقع پر؟ اس سوال کا جواب امام علی مقام اس ترجمۃ الباب سے دے رہے ہیں. اب یہاں چند صورتیں اچھی طرح ذہن نشین کر لو مسئلے کی. پہلی صورت، خود سائل کو چاہیے کہ مجلس کے دوران سوال نہ کرے، یہ اعلیٰ ترین ادب ہے. دوران مجلس سوال نہ کرے. نمبر دو، سمجھو اگر کسی سائل نے درمیانی مجلس سوال کر ہی ڈالا تو جواب دینا ضروری نہیں ہے. سائل کو بچار کا ادب معلوم نہیں تھا اور اس نے دوران مجلس سوال کر ہی ڈالا تو جواب دینا ضروری نہیں ہے. کسی بھی بات سمجھو، سائل نے دوران مجلس سوال کر ڈالا، آپ کی گفتگو مجلس ختم ہوئی، اس کے بعد مناسب لگے تو جواب دو، مناسب نہ لگے تو جواب نہ دو. اور
یہ اصلاح کے بنیادی آداب نہ سکتے کہ بعض سائرین کا مقصد اگر مفتی کو یہ لگے کہ محض کتنا اس کا مقصد ہے تو جواب نہیں دینے کا اس معاملے میں سائٹ پہ رکھ دینے کا اس معاملے تو دوران مجلس سوال کر ڈالا مجلس کے بعد اگر مناسب لگے تو جواب دو ورنہ جواب دینا کوئی ضروری نہیں ہے.
نمبر چار, بعض مرتبہ سوال ایسا ہوتا ہے کہ جس کا فوری جواب دینا ضروری ہوتا ہے, ایمرجنسی ضرورت کا سوال ہے.
آپ کو اندازہ ہو گیا ایمرجنسی ضرورت کا سوال ہے تو دوران مجلس اس کا جواب دے دو تاکہ ساحل کا کام نہ رکے. ایمرجنسی حالات رہتے ہیں ایسے, اس نے مجلس کے دوران سوال کر رہا تھا. جیسے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے, ساحل نے سوال کیا, حضور نے خطبہ روک کے جواب عنایت فرما دیا.
یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. چالو خطبے میں سوال کیا اور حضور نے جواب عنایت بھی فرما دیا.
حضور کا اندازہ ہو گیا کہ سوال بیچارے کی ایمرجنسی ضرورت ہے,
اس کے لیے فوراً جواب دے دیا. آج بھی یہی مسئلہ ہے. پانچویں صورت سمجھو, جواب دینے میں تاخیر کرنا کتمان علم نہیں ہے. حدیث میں جو کتمان علم کی وعید آئی ہے نا, اس میں جواب میں تاخیر کرنا یہ شامل نہیں ہے.
بعض مرتبہ مفتی کیا سوچتا ہے, حدیث کو فوراً جواب دینے جیسا ہے نہیں, ورنہ جلدی آدمی پیٹرول پڑے گا, ابھی جواب مت مت. وہ کتمان علم نہیں ہے. بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی مجھے یہ مسئلہ یہ تو ہے لیکن میں ذرا برابر پھر سے مراجعات کر لوں کتابوں, اس لیے وہ کبھی جواب نہیں دے رہا.
اس کو کتمان علم نہیں کہنا ہے. کتمان علم کس کو کہیں گے؟ سوال کا سیرے سے جواب ہی نہ دے رہے, حالانکہ جواب دینے جیسا ہے, آپ کو معلوم بھی ہے, پھر بھی آپ جواب نہیں دے رہے ہیں, یہ کتمان علم.
ضرورت کا وقت گزر جانے کے بعد جواب دینا یہ بھی کتمان علم ہے. ضرورت کا وقت گزر جائے اس کے بعد اگر کوئی جواب دے تو بھی کتمان علم. اب مثلا آپ کو کسی نے قربانی کا مسئلہ پوچھا, نہ آپ اس کو 14 ذی الحجہ اس کو جواب دے, آئندہ سر عمل کرے گا بیچارہ. اس کو ابھی قربانی میں ضرورت تھی اسی لیے تو آپ کو پوچھا, میں آپ جواب ہی نہیں دے رہے. 14 کو جواب دے رہے تو قربانی کا ایام تو نہیں کرے گا, یہ کتمان علم. چاہیے کہ جواب دے دے, نہیں آتا تو فوراً منع کر دے تاکہ وہ دوسرے مفتی صاحب کا بھی جواب ہے. یہ تو جواب دیتا بھی نہیں, منع بھی نہیں کرتا کہ منع کروں گا تو میری شان کے خلاف ہو جائے گا کہ اتنے بڑے مفتی صاحب کے جواب نہیں دیا, یہ غلط ہے. کتمان علم یہ ہو گیا اس ترجمۃ الباب کا حاصل اور خلاصہ. اس کے بعد ایک جامع بات سمجھ لو تو حدیث اور ترجمۃ الباب میں ربط تو بہت ہو جائے گا. نا اہل کو معاملہ سپرد کرو گے تو لا علمی سے بے محل کام کرے گا. دنیا میں یہ چیز بہت سوچی, نا اہل کو معاملہ سپرد کرو گے تو اپنی لا علمی سے بے محل کام کرے گا, اور اہل علم ہر کام شریعت کی روشنی میں اطاعت ربانی کے مطابق बर महल करेंगे। पहले हर काम पिता से रब्बानी के मुताबिक बर महल करेगा, और बे इल्म से करवाओगे तो जो है बे मौका बे महल काम करेगा। इनका जहन में तो पहले इल्म को कोई काम सौंपोगे बर महल बर मौका शरीयत की रोशनी में इताअत रब्बानी में वो काम करें, जाहिलों को तुम काम सौंपोगे तो बे मौका बे महल काम अंजाम दे। जी
سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس درمیان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں قوم سے بات بیان فرما رہے تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور کوئی مضمون بیان فرما رہے ہیں، یحدث القوم کا مطلب۔ جاءہ اعرابی، ایک دیہاتی تشریف لائے، دیہاتی لوگ بیچارے بھولے بھالے ہوا کرتے ہیں سیدھے سادھے بے تکلف، اور چالو مجلس میں آئے نے پٹ سے سوال بھی کر، مجلس چالو ہے حضور کی، حضور بات بیان فرما رہے ہیں، اتنے میں ایک تو چالو مجلس آئے نا آ کے صبر وبر کچھ نہیں، پٹ سے سوال اس کر ڈالا انہوں نے آ کر کے۔ قال فقال متسا، اور سوال بھی ایسا کہ جس کی کوئی فوری ضرورت نہیں، کتنے سارے کام کیے، ایک تو دوران مجلس، دوسرا یہ کہ انتظار بھی نہیں، اور تیسرا یہ کہ ابھی فوری ضرورت بھی ہے، ابھی قیامت کی کئی کی ضرورت ہے کیا کہ ڈائریکٹ پوچھا متسا قیامت کب آئے گا، اب مجھے چھٹی کتنے بجے ہوگی وہ مسئلہ الگ ہے، لیکن یہ تو ڈائریکٹ سوال کیا متس کا قیامت کب آئے یہ سوال کیا۔ اب ان کا سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، لیکن بات چل رہی تھی، حضور نے روکی نہیں، اپنی گفتگو جاری رکھی۔ فمدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحدث، حضور نے اپنی بات بیان فرمانے کا سلسلہ جاری رکھا، بات روکی نہیں، حضور نے جاری رکھی۔ ہو گیا ترجمۃ الباب کا اس بات کہ کوئی آدمی آ کر دوران مجلس کسی بات کا سوال کرے تو فوری جواب دینا ضروری نہیں، حضور نے اپنی بات چالو رکھی، لیکن ایک دوسرا مسئلہ کھڑا ہو گیا، انہوں نے دوران مجلس سوال دیا، حضور نے فوری جواب نہیں دیا، تو مجلس میں صحابہ کے درمیان میں ایک بحث ہو گئی کہ حضور نے جواب کیوں نہیں دیا، اس کی علت پر اختلاف ہو گیا، حضور نے فوری جواب کیوں نہیں دیا، اس کی علت کے بارے میں حضرات صحابہ میں الگ الگ رائے ہو گئی۔ کیا ہوا؟ فقال بعض القوم، مجمع میں بیٹھے ہوئے بعض لوگ کہنے لگے، سمیع ما قال فکریہ ما قال، حضور نے اعرابی کا سوال تو سنا ہے لیکن درمیان میں سوال کرنا حضور کو پسند نہیں آیا، اسی لیے حضور نے جواب نہیں دیا۔ عدم جواب کی علت کیا؟
درمیان میں سوال کرنا نبی جی نے پسند نہیں فرمایا، اس لیے جواب نہیں دیا. فقریہ ما قال، گویا بیچ میں دخل اندازی ادب کے خلاف، اسی لیے وہ کرا ہے. وقال بعضهم، بعض حضرات کی رائے کیا ہوئی؟ بل لم يسمع، حضور نے سوال سنا نہیں ہے. سوال جو سنتے نہیں تو حضور جواب دے دے، سنا ہی نہیں، اسی لیے آقا نے جواب نہیں دیا. دیکھیے حضرات صحابہ کرام کے درمیان میں عدم جواب کی علت موضوع بحث بن گئی. اب انہوں نے دوران مجلس، دوران کلام، سلسلے کلام کے دوران سوال کیا اور حضور نے جواب نہیں دیا تو علت پر لوگ کلام کر رہے ہیں، حضور نے جواب کیوں نہیں دیا، کیوں نہیں دیا؟ جی کہنے لگے حضور نے سوال سنا ہی نہیں اس لیے جواب نہیں دیا، اور بیان ہوتا رہا، بیان مکمل ہو گیا. حتی اذا قضا حدیثہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات مکمل فرمائی تو کیا فرمایا؟ اینا اراہ السائل عن الساعت. یہ اراہ راوی کا کلام ہے. کون سے راوی؟ فلیح. حدثنا فلیح ہے سلیمان ابن ابی المغیرہ، ان کی یہ بات کہ فلیح راوی کو شک یہ ہو گیا کہ حضور نے اس طرح کے الفاظ بیان کیے، بعین ہی ایسا بیان فرمایا یہ نہیں، یعنی راوی فلیح کو یاد نہیں رہا کہ ہو بہو الفاظ مبارکہ کیا تھے. اسی لیے راوی کیا کہہ رہے ہیں، میرا اندازہ ہے کہ حضور نے اس طرح کی بات فرمائی. یہ کہاں بولتا ہے راوی؟ جہاں اس کو یہ ہو گیا، شک ہو گیا کہ مجھے بعین ہی الفاظ نبوی یاد نہیں ہے، تو پھر میں اس کو جو ہے اس طرح سے تعبیر کروں. تو حضور کی لسان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ فلیح راوی کو یاد نہیں رہے، اس لیے فلیح راوی نے یوں کہا کہ میرا اندازہ ہے کہ حضور نے کیا پوچھا، اینا السائل عن الساعۃ، کہاں ہے بھائی قیامت کے بارے میں سوال کرنے والا؟ کہاں گیا بھائی جو قیامت کے بارے میں پوچھ رہا تھا؟ قال ہان یا رسول اللہ. تو آ رہا بھی وہیں جلوہ افروز سے، انہوں نے کہا ادھر میں یہ رہا، میں ہی سائل یہ رہا، بتلائیے کیا جواب آتا. اب یہاں ایک نقطے کی بات دھیان میں، قیامت کے سوال کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ موقعوں پر الگ الگ جواب ارشاد فرمائے. سوال ایک ہی رہا قیامت کا رہا، تو کبھی تو حضور نے کیا فرمایا، سائل مسئول دونوں نہیں جانتے، دونوں برابر. ابھی حدیث جبرائیل بھیجے کیا جواب دے دے کہ سائل مسئول دونوں نہیں جانتے، دونوں نہ جانتے ہیں برابر برابر، کہہ دیا ایسا. کبھی حضور نے سائل کو کیا فرمایا؟ ایک سائل نے سوال کیا، حضور قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا تم نے تیاری کیا کہ یہ بتا. وہ روایت کہ میں اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی دنیا میں جس سے محبت رکھتا ہے آخرت میں اس کے ساتھ ہوگا. تو وہاں دیکھو حضور نے قیامت کے سوال کے جواب میں کیا فرمایا، تم نے کیا تیاری کی؟ وہ بولی قیامت کے لیے اتاول بہت ہوگا. ہر ایک تیسرا جواب یہاں ہے کہ جب اس نے قیامت کے متعلق سوال کیا تو حضور نے یہ جواب ارشاد فرمائے جو یہاں موجود ہے. گویا قیامت کے متعلق سائلین کو آقا نے الگ الگ جواب انداز میں جواب ارشاد فرمایا. کیا فرمایا؟ کہاں ہے سائل قیامت کے بارے میں؟ انہوں نے کہا میں یہ رہا ہے اللہ کے رسول. قول فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، جب امانت ضائع کی جائے تو تم قیامت کا انتظار کرو. اب امانت کا ضیاع کیا ہے وہ بعد میں سمجھیں گے، پہلے اس کا آنا کہ سائل نے کیا پوچھا.
क्या पूछा? अरे जाग के जवाब दो ना। मतस्ता कयामत का टाइम पूछा ने आका ने, टाइम बतलाया। क्या बतलाया? अलामत बतलाई। टाइम नहीं बतलाया, अलामत बतलाई। इसका भेजा होगा कि सवाल के मुताबिक जवाब नहीं है, जवाब सवाल से मुताबकत रखता नहीं है। ख्याल समझ में आया? समझो जवाब उसका। कयामत का वक्त जब खुद बारी ताला ने नहीं बतलाया तो फिर दूसरों को ऐसे फजूल सवाल में पढ़ने की जरूरत क्या? वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत ان اللہ عنده علم الساعہ۔ خود اللہ نے قیامت کا وقت کسی کو نہیں بتلایا تو دوسرے سائلین کو اس سوال کے اندر پڑھنے کی ضرورت کیا؟ یہ فضول سوال تھا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علا اسلوب الحکیم اصطلاح فرمائی کہ تم قیامت کا ٹائم پوچھ رہے ہو، ٹائم کے بجائے اخلاقیات سمجھو کہ قیامت کی علامت اخلاقی کون کون سی ہے، اور ان اخلاقی بری عادتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، امانتوں کو ضائع مت کرو، یہ قیامت کی علامت ہے۔ گویا جس چیز کا علم خود باری تعالیٰ نے نہیں بتلایا۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا فیما انت من ذکراہا الی ربک منتہاہا، تو جو جواب اللہ نہیں دے رہے وہ نبی سے کیوں سوال کرتے ہو؟ ایسے حضور سوال کیوں کرتے ہو؟ تو حضور نے اصلاح فرما دی اعلیٰ اسلوب الحکیم۔ دوسری بات سمجھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع اصول بدلا دیا کہ نامناسب سوال پر زجر اور ڈانٹ نہیں ہونی چاہیے، اپنے طرز جواب سے امت کو ایک جامع ضابطہ بتلا دیا۔ کوئی نامناسب سوال کرے تو ڈانٹنا نہیں چاہیے، بلکہ اسلوب حکیم سے دوسرے انداز میں بات کو بتلا دیا۔ اب حضور نے یہاں ڈانٹا نہیں، کیوں تو قیامت کے ٹائم کے بارے میں سوال پوچھنا؟ اخلاقی علامت بتلا دی۔ اب سمجھو امانت کے ضیاع کا مطلب۔ خود سائل پوچھتا ہے فقال کیف اضاعتها، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امانتیں کیسے ضائع ہوگی؟ اب دیکھو یہ جواب جو حضور فرما رہے ہیں، یہ علامت دنیا میں 100% ظاہر ہو چکی ہے۔ بندہ کو لگا قیامت کتنی قریب ہوگی؟ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعۃ۔ وسد، سونپا جائے کاموں کو نالائق نا اہلوں کو، تو قیامت کا تو انتظار کر۔ ایک ترجمہ۔ دوسرا ترجمہ، جب کاموں میں بھروسہ کیا جائے نا اہلوں پر تو تم قیامت کا انتظار کرو۔ اب اس جز کو سمجھو۔ نمبر ایک، جو سربراہ امیر ذمہ دار بننے کا لائق نہیں ہے ایسے کو بنا دیا جائے۔ سربراہ امیر ذمہ دار بننے کا اہل نہیں ہے، ایسے کو وہ منصب سونپ دیا جائے، بس سمجھو کہ اب قیامت قریب ہے۔ نمبر دو، سرکاری عہدے، غیر سرکاری عہدے، دینی منصب، دنیاوی منصب نا اہل کو حوالے کرو گے
तो वो कितना और फसाद का बाइस बनेगा, कितने का बाइस और फसाद का बाइस बनेगा वो, सरकारी गैर सरकारी दीनी दुनिया की कोई भी बनिस हो ना, एयर को हवाले करो तो कितने और फसाद का जरिया बनेगा। एक तीसरा अहम बात मामला है, इस हदीस के जेल में शुरुआत तो यहाँ तक लिखते हैं कि जो आलिम और मुफ्ती बनने का अहल नहीं है उसको आलिम और मुफ्ती बनाओगे वो भी इसी रिवायत में शामिल है। हम इसका शरीफ में हदीस आपने पढ़ी ना, खिंजीर के गले में मोती का हार, ना अहल को इल्म की बात बतलाना, ऐसा है जैसे खिंजीर के गले में मोती का हार। कि जो आलिम और मुफ्ती बनने के लायक नहीं है उनको ये मनसब जो है कोई इल्म सिखला है क्या मौलाना बंदा, कुछ काम नहीं मिलता है पढ़ने पर, जैसे कुछ मौलवी बन जाए इमामत को मिली जाएगी, तो क्या ये इतना गिरा पड़ा मनसे है कि कोई काम नहीं मिलता फालतू बैठोगे इसमें लगा है पढ़ने। ये भी इस हदीस शरीफ के अंदर शामिल है, याद रखना। अल्लामा कश्मीरी ने बहुत शानदार मतलब बयान किया इस जुमले का, इज़ा उस्तिदल अम्रु इला गैरी आलिही फंतज़िर सा, दीन और दुनिया दोनों में जब किसी को किसी पर एतबार और भरोसा न रहे तो कयामत का इंतजार करो। दीन और दुनिया दोनों में किसी को किसी पर एतमाद और भरोसा न रहे तो तुम कयामत का इंतजार करो। देखो कैसा रहा है, अदम एतमादी आम है कि नहीं, अदम एतमादी आम दीनी मामले में भी दुनिया ही मामले रहते हैं अहले दीन के अंदर, कि भाई इनको ये काम सौंपा ना मुझे इस पर भरोसा नहीं है, ये जो है ना तो शर तहजीब नहीं पढ़ाएगा मुझे भरोसा नहीं इसके ऊपर, क्या शर तहजीब अगर ये उल्टी पढ़ाएगा तो भी क्या गुनाह होगा, सौंप के तो देखो उसको कौन सा शरीयत का नुकसान हो जाएगा। अदम एतमाद आम है इस वक्त दीनी उम्र के अंदर भी और दुनियावी उम्र के अंदर भी, इदा उस्तिदल अम्रु इला गैरि आलिही फंतज़िर सा। गोया हदीस शरीफ का सबक ये है कि लायक और काबिल लोगों को मनसब सौंपो, चाहे दीनी मनसब हो, इल्मी मनसब हो, दुनियावी ओहदों हो, लायक और काबिल लोगों को सौंपो, ये इस्लाम की तालीमात है। इस्लाम में ये नहीं है कि अब्बा मोहतरम थे तो बेटा मोहतरम बने, चाहे वो जाहिल मुतलक हो, ऐसा हो रहा है कई मदरसों में, ऐसा हो रहा है दादा मोहतरम बाप मोहतरम और बेटा जाहिल मुतलक, एक किताब उसने जिंदगी में नहीं पढ़ी लेकिन बाप दादा मोहतरम थे तो बेटे को मोहतरम बना, हो रहा है उम्मत में। इज़ा उसकी दिल अमर इला गैरि आलिही फंतज़िर सा, तर्जमतुल बाब से रब तो वाज़े हो गया, आराबी का सवाल और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब फौरी न देना बल्कि बाद में देना।